سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، زخم حسرت اور خون آرزو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں انوار ہوں، ان کی جانب سے محبت کا میرے، ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو، امتحان ہے ہر شکست آرزو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، سامنے جذبے ہیں ان کے کوبکو، سامنے جذبے ہیں ان کے کوبکو، حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں، سامنے جذبے ہیں ان کے کوبکو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو، شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو، آخری شعر ہے، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، مواہب ربانیہ جو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک دن موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد گناہ چھوٹیں گے یا نہیں؟ مرنے کے بعد گناہ چھوٹتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے. گناہ چھوڑنے پر اجر ہے، مرنے کے بعد گناہ چھوٹنے پر کوئی اجر نہیں. اگر زندگی میں جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو ولی اللہ ہو جاؤ، اور مرنے کے بعد گناہ چھوڑنا تو کافر کا نصیبہ ہے. اولیاء اللہ کا نصیبہ یہ ہے کہ جیتے جی وہ اللہ پر فدا ہوتے رہتے ہیں، ہر لمحہ حیات مالک پر فدا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی نے زندگی میں ہم سب کو گناہ چھوڑنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، یہ موقع جنت میں بھی نہیں پاؤ گے. جنت میں حسینوں سے نگاہ بچا کر حلاوت ایمانی نہیں عطا ہوگی، کیونکہ جنت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے، عمل کا موقع دنیا ہی میں ہے. اللہ پر فدا ہونے کا بہترین موقع یہی ہے. نہ شود نصیب دشمن کے شود حلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ دشمنوں کا نصیب نہیں، یہ ہم مسلمانوں کا، اولیاء اللہ کا نصیبہ ہے کہ ہم نظر بچا کر غم اٹھا لیں اور اللہ کے حکم کی تلوار سے شہید ہو جائیں. واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جن کو مجھ سے محبت ہے وہ میری قسم پر اعتماد کریں کہ جو اللہ کے لیے غم اٹھائے گا، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ اس کے غمزدہ دل کا ضرور پیار لے گا، اور اللہ کا پیار ایسا ہوگا جو بے مثل ہوگا، بے مثل ہوگا، بے مثل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کے کرم اور اللہ کے پیار میں جو مزہ ہے، اس کے مقابلے میں دونوں جہان میں کوئی مزہ نہیں سوائے دیدار الہی کے، جو جنت میں نصیب ہوگا۔ ایسے دل کو اللہ تعالیٰ پیار کر لیتا ہے جو ان کے لیے غم اٹھاتا ہے۔ کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کی محبت میں لہو لہان ہو جائے تو کیا باپ اس بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیار نہیں کر لے گا؟ جو بندہ اللہ کی محبت میں اپنے دل کو لہو لہان کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دل کا مشرق و مغرب، شمال و جنوب خون تمنا سے سرخ ہو جائے گا۔ کیا اللہ ایسے دل کو پیار نہ کرے گا؟ ابا کا پیار مخلوق ہو کر کہیں ربا کے پیار سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ ارے ابا اس پیار اور اس کرم کو کیا جانے جو ربا کو اپنے بندوں سے ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں اپنی حرام خوشیوں کا خون کر کے اپنے دل کو برباد کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اس کو مزید برباد کریں گے؟ اس کے دل غم زدہ، زخم خوردہ اور حسرت زدہ کو اللہ تعالیٰ ایسی بے مثل خوشیوں سے آباد کریں گے کہ اہل عیش و عشرت ان کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں حرام سے بچو، حلال نعمت مستثنا ہے، مگر حلال نعمت سے بھی اتنا دل لگانا کہ جس سے نعمت دینے والے کے حق میں کمی آ جائے جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا یحدثنا وکنا نحدثه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، اذا سمع الاذان کانہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، جہاں اذان کی آواز آئی تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے حلال نعمت کی سنت کہ حلال نعمت سے بھی اتنا دل نہ لگاؤ کہ نعمت دینے والے کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایسا قوی ایمان عطا ہوا کہ فرماتی ہیں، ولم نعرف ہو، کہ ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے گویا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ بدنظری کرنے میں، حسینوں کو دیکھنے میں ہمیں تو مزہ آتا ہے، یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے، اس کے نفس دشمن کو مزہ آتا ہے، روح کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، روح معذب ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے جس وقت وہ بدنظری کر رہا ہے، اگر اس کی نفس کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اور نفس کی رفتار معمول کی رفتار سے تیز نہ ہو جائے تو کہنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، کشمکش اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، بعضوں کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ دل کے امراض بڑھنے کی ایک وجہ اس زمانے میں اوریانی اور بے پردگی بھی ہے۔ بتائیے کسی مکان میں ہلکا سا زلزلہ آئے تو اس مکان کی دیواریں کمزور ہو جائیں گی یا نہیں، بنیاد ہل جائے گی یا نہیں؟ کثرت اوریانی اور بے پردگی میں نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل پر ایک ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے تار تار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے دل کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، لیکن یہ اچانک نظر جو معاف ہے، اس سے بھی دل کو جو جھٹکا لگے گا اور جو نقصان پہنچے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی کے سرکاری میٹیریل سے اس کی تعمیر کریں گے۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملاء الأرض مثل هذا متفق عليه. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا پوچھا اس شخص کی نسبت جو ابھی گزرا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ شخص شریف آدمیوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیام دے تو اس کے پیام کو قبول کر لیا جائے اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے. پھر ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا اور اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے. یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیام دے تو اس کا پیام قبول نہ کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے آدمیوں سے بہتر ہے مرتبے میں تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا وہ غنی مالدار ہوگا اور ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فقیر بسبب صفائی قلب کے پروردگار کے احکام کو جلد قبول کرتا ہے اور اغنیا حق بات کے قبول کرنے سے سرکشی اور استغنا اور تکبر کرتے ہیں. اور یہ مشاہدہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین کے شاگردوں اور مریدوں میں زیادہ تر فقراء ہوتے ہیں جو حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں شخص اول غنی تھا اور مومن تھا کافروں سے نہ تھا کیونکہ مفاضلہ کافروں اور مومنوں میں نہیں ہوتا. کافر میں خیر کی کوئی نسبت کرنا جائز نہیں. مومن مومن میں تفاضل ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھیں. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرضت مرضاً فأتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی. فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے. کہیں تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار ملول و رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے. خدا تعالی بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ. ترجمہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں۔ نبوت کے دسویں سال شعب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر تشریف لائے اور اسی سال میں حصار شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ بعد وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے دو نکاح قرار پائے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس وقت چھ سال کی تھی، مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ آ کر نو برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں، اور دوسرا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہ بیوہ تھیں کہ مکہ میں نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ مدینہ میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں۔ اس سال میں آپ طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے اور نیز اس لیے تھا کہ ان سے کچھ مدد لیں، کیونکہ بعد وفات ابو طالب کے کوئی باوجاہت آدمی آپ کا حامی نہ تھا، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی بلکہ سفلے لوگوں کو بہکا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ وہاں سے ملول ہو کر مکہ واپس ہوئے۔ جب آپ بطن نخلہ میں ایک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پہنچے، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نو جن نینوے کے ایک قریہ ہے موصل میں، وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے وہ ظاہر ہوئے، انہیں اسلام کی طرف دعوت کی، وہ سب بے توقف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔